أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا یہ خطبہ جمعہ جو میں ٹورانٹو اونٹیریو کینیڈا سے دے رہا ہوں, ٹورانٹو کے علاوہ کینیڈا کے تین اور شہروں میں بھی سنا جا رہا ہے, یعنی وینکوور, ایڈمنٹن اور کیلگری. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کے پانچ شہروں میں یہ خطبہ براہ راست سنا جا رہا ہے, یعنی نیو یارک, واشنگٹن, شکاگو, ویلنگزبرا اور نیو جرسی. اسی طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں سے حسب سابق موریشس اور جاپان کے سوا کے علاوہ پیرس فرانس میں بھی اور ڈنمارک اور فرینکفورٹ جرمنی میں بھی. پیرس کی طرف سے یہ اطلاع مجھے ملی ہے کہ چونکہ آج وہاں خدام الحمدیہ کا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے اور یہ فرانس کی تاریخ میں غالباً پہلا سالانہ اجتماع ہے, اس لیے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اس خطبے میں ان خدام کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی کے کچھ الفاظ کہہ دوں. تو میں اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے بھی جو یہاں اس خطبے میں شریک ہیں, مجلس خدام الحمدیہ فرانس کے ہونے والے اجتماع پیرس میں جتنے احباب شامل ہیں, خب و خدام ہیں, انصار ہیں, خواتین ہیں یا بچے ہیں, سب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہر لحاظ سے کامیاب بنائے. اور یہ اجتماع تو دو تین دن میں ختم ہو جائے گا, مگر اس کی برکتیں اور فوائد ہمیشہ جاری رکھے. اب میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں. ایک لمبے عرصے سے نماز سے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ دے رہا ہوں جس میں سورہ فاتحہ سے نماز میں استفادہ کرنے سے متعلق مختلف خطبات دیے ہیں. آخری خطبہ اس مضمون پر تھا کہ نماز میں جب ہم اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں, تو وہ خدا کے پاک بندے جن پر خدا نے انعام فرمایا ان کے رستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں. اس لحاظ سے ہم پر ضروری ہے کہ اس سفر کو آسان کرنے کے لیے انہی لوگوں کی دعائیں مانگیں جن کی قبولیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات فرمائے. بس آخری خطبہ جو امریکہ میں اس موضوع پر تھا, اس میں منم علیہ گروہ کی دعاؤں میں سے آخری دعاؤں پر میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا. اس دعا کا اگلا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے ہمارے رب ہمیں اس رستے پر نہ چلانا جس پر وہ انسان چلتے رہے جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، یا وہ لوگ چلے جنہوں نے کچھ عرصہ صراط مستقیم پر چل کر اس صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، مستقیم کو چھوڑ دیا اور بھٹک گئے۔ قرآن کریم سے کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی بعض دعائیں کیا کرتے تھے، اور جیسے منم علیہم گروہ کی دعائیں قرآن کریم میں درج ہیں، مغضوب اور ضالین کی دعائیں بھی درج ہیں۔ بس ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں سے بچیں اور ان دعاؤں کی روح سے بچیں جو قرآن کریم میں ہمارے لیے عبرت کے طور پر محفوظ کی گئی ہے۔ تو اس پہلو سے آج کا خطبہ اسی موضوع پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ بعض انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اس دنیا کی حسنہ عطا کرا، عطا فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکر، کہ جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو یعنی عبادات پوری کر چکو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کر۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی اچھی چیزیں عطا فرما۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حج کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ وہ تعلق یہ ہے کہ وہ انسان جو اس دنیا کا ہو چکا ہو اور دنیا ہی کے لیے جیتا ہو، دنیا ہی کے لیے مرتا ہو، وہ جب عبادت کے معراج پر بھی پہنچتا ہے تو اس کی دعا دنیا طلبی کی دعا ہی ہوتی ہے۔ بس فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ حج میں جو لوگ میرے قریب آئے، جو اپنے عبادت کے معیار کو پہنچے، وہ سب کے سب ایسے ہیں جو میری تمنا لے کر آئے تھے۔ کچھ بدنصیب ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دنیا کی آرزوئیں لے کر یہ جان جوکھوں کا سفر اختیار کرنے والے تھے، اور آخر پر جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے تو مجھ سے دنیا ہی مانگتے رہے۔ فرمایا میں ان کو دنیا دوں گا لیکن پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہاں جو سزا کا پہلو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ عبادت میں جب ایک انسان معراج کو پہنچتا ہے تو خدا قریب آ چکا ہوتا ہے، اس وقت خدا کو نام مانگنا اور دنیا کی طرف جھک جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بالآخر دنیا ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ بس دنیا مانگنا منع نہیں ہے، مگر جس پس منظر میں دنیا مانگنے کا نقشہ بیان ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں جا کر وہ لوگ اپنے اندرونے کو ننگا کر دیتے ہیں۔ بس خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنے لکھوکھا حج کرنے والے ہیں جو دنیا طلبی کی تمنا لیے ہوئے حج کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس مضمون کا تعلق صرف حج ہی سے نہیں بلکہ ہر عبادت سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نصیحتاً فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا ہمیں دنیا کی اچھی چیزیں بھی عطا فرما لیکن آخرت کی اچھی چیزیں بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں ہمیں اپنی طرف اس طرح مائل نہ کر لیں کہ ہم ان کے نتیجے میں تجھے بھول جائیں اور بالآخر آگ کے عذاب کا سزاوار ٹھہریں۔ بس دنیا کی اچھی باتیں طلب کرتے ہوئے ساتھ احتیاطاً یہ دعا بھی سکھا دی گئی کہ وہ باتیں بھی تمہیں ملیں گی اور آخرت کی اچھی چیزیں بھی ملیں گی، مگر یاد رکھنا کہ دنیا کی اچھی چیزوں میں گم نہ جانا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر بھی یہ خطرہ رہے گا کہ تم خدا کے عذاب کے سزاوار ٹھہرو. ایک دوسری دعا, یہ دعا جو ہے یہ سورہ البقرہ آیت 202 سے لی گئی تھی. ایک دوسری مغضوب اور ضالین کی دعا یہ ہے جو سورہ نساء کی آیت 78 اور 89 سے لی گئی ہے. اس میں وہ یہ دعا کرتے ہیں, وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, تو نے کیوں ہم پر قتال اتنا جلدی فرض کر دیا؟ کاش تو نے اسے کچھ مدت کے لیے ٹال دیا ہوتا. ان سے کہہ دے کہ دنیا کی زندگی تو ایک عارضی فائدے کی جگہ ہے اور باقی رہنے والی بھلائی آخرت ہی میں ہے, اور تم میں سے کوئی اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جتنا کھجور کی گٹھلی کے اندر لکیر ہوتی ہے. اس دعا کا پس منظر یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, کہ کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تھا کہ تم لوگوں سے اپنے ہاتھ کو روکے رکھو, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے جن پر یک طرفہ ظلم ہو رہے ہیں, اور اس ظلم کے دور میں وہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم اپنا دفاع کریں, ہمیں کیوں اجازت نہیں دی جاتی کہ ہم بھی جوابی حملے کریں. اور اس مزاج کے لوگ جیسے پہلے زمانوں میں پائے جاتے تھے, اس زمانے میں بھی پائے جاتے ہیں. پاکستان میں جو احمدیوں پر ایک لمبا ابتلاء کا دور گزرا ہے, اس میں مجھ سے بھی ایسے مطالبے ہوئے ہیں اور بعض خطوط کے ذریعے بھی بڑے بڑے احتجاج ملتے ہیں کہ ہمیں موقع دیں, ہم بھی جوابی کارروائی کریں, جس طرح وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں ہم اس کا بدلہ ان سے اتاریں. لیکن ان کو ہمیشہ میں صبر کی تلقین کرتا ہوں. بس قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ مومنوں کو جوابی حملے کی اجازت نہیں دیتا, اور یہ نصیحت فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور صبر سے کام لو, دعا کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے نیک کاموں میں خرچ کر کے تسکین قلب حاصل کرو. لیکن وہ لوگ جب بالآخر جہاد فرض کر دیا جاتا ہے تو اس وقت ان کا مزاج بالکل الٹ جاتا ہے. وہ جو پہلے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں موقع دیا جائے ہم جوابی کارروائی کریں گے, ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کہتے ہیں, ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب, اے خدا اتنی جلدی تو نے جہاد فرض کر دیا, ابھی تو ہمیں طاقت ہی کوئی نہیں آئی, کاش کچھ اور مدت کے لیے اس فرضیت جہاد کو ٹال دیا ہوتا. والآخرت خیر, کل متاع دنیا قلیل, ان سے کہہ دے کہ تم دنیا میں چند دن اور بھی رہ جاؤ گے تو بالآخر یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کے فائدے بھی چند دنوں کے فائدے ہیں. جو باقی رہنے والی حسنات ہیں وہ تو آخرت ہے. بس چند دن کے اس جہاد کے ٹالنے سے تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ بہرحال یہ جو دعا ہے یہ اس سے پہلے کی ایک کیفیت سے تعلق رکھتی ہے جو کھوکھلی کیفیت ہے, اور وہ مومنوں کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. عام طور پر ایسے لوگ جو بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں وقت آنے پر ہمیشہ بزدلی دکھایا کرتے ہیں. پھر ایک تیسری دعا ہے, سورہ, یہ دعا تھی سورہ نساء کی, میں بیان کر چکا ہوں. سورہ انعام 28-31 مغضوب علیہم کی یہ دعا ہے, ولو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش تو دیکھتا ان لوگوں کو جو آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے, یعنی مرنے کے بعد ان کو عذاب, ان کا عذاب ان کو دکھائی دینے لگے گا. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا, کاش ایسا ہو کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے, تب ہم ہرگز اپنے خدا کی, اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم یقیناً مومنوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْل, ان کی وہ صورتحال, وہ حقیقت ظاہر ہو چکی ہے جو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے, لیکن اگر وہ دوبارہ لوٹا دیے جائیں تو ہمیشہ وہی کریں گے, پھر بھی وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا جاتا تھا یا منع کیا جاتا ہے. اور اس دعوے میں وہ جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اور مہلت دی جائے تو ہم اس مہلت سے استفادہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کریں گے اور خدا کے احکام کی مطابقت کریں گے. یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے اور اس کا فیصلہ دراصل اس دنیا میں ہو چکا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اگر ان کو دوبارہ لوٹایا جائے تو وہی کریں گے, یہ محض ایک دعویٰ نہیں بلکہ اس کا ثبوت ان لوگوں کی زندگیوں سے بارہا ملتا ہے. ہر وہ شخص جو اپنے گناہ کے نتیجے میں اپنی پاداش عمل کا منہ دیکھنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی سزا قریب آ گئی ہے, ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ بات ٹل جائے, اگر اس دفعہ میں نہ پکڑا جاؤں تو میں توبہ کر لوں گا. اور جب مشکل ٹل جاتی ہے, جب ابتلا دور ہو جاتا ہے, تو پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرتا ہے. ایسے طالب علم آپ نے دیکھے ہوں گے اور میں ذاتی تجربے کے طور پر بھی جانتا ہوں کہ جب امتحان سر پر آ جایا کرتا تھا تو ہم بہت توبہ کیا کرتے تھے کہ اگلی دفعہ جب ہو نئے سال ترقی کریں گے تو پھر شروع سے ہی کتابیں اچھی طرح سنبھال کر رکھیں گے, خوب پڑھیں گے محنت کے ساتھ, اس دفعہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے. اور ایسے طلبا جو یہ باتیں کرتے ہیں جب بھی بلا ٹلتی ہے دوبارہ پھر بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں. دنیا کے امتحانوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں, مگر جب خدا کے حضور ایسے وعدے کیے جائیں اور بار بار پہلی حالت کی طرف رجوع کیا جائے تو پھر قیامت کے دن خدا تعالیٰ کا یہ جواب دیکھیں کیسا برحق ہے کہ تم وہی تو ہو جو پہلے اسی قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. آج اگر ہم یہ عذاب ٹال دیں اور تمہیں واپس لوٹا دیں تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پھر دوبارہ تم وہی حرکتیں کرو گے جو اس سے پہلے کرتے چلے آئے ہو. بس ایسی باتیں کرنا جب پکڑ کا وقت آ جائے اور امتحان کا وقت ختم ہو جائے بالکل بے معنی اور لغو باتیں ہیں. ایسی دعا سے استغفار اور اس کے مواقع سے استغفار کرنا چاہیے. سورہ انعام کی ایک دعا ہے 129 اور 130 آیات میں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. فرماتا ہے یوم یحشرہم جمیعا, یوم یحشرہم, اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا فرمائے گا, یوم یحشرہم جمیعا, جب اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا, یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, اے جنوں میں سے سرداروں اور بڑے لوگوں, تم نے عوام الناس کا خوب استحصال کیا ہے. وقال اولیاؤہم, من الان سے عوام الناس میں سے جو بڑے لوگ ہیں یہاں وہ عرض کریں, وہ خدا کے حضور عرض کریں گے, ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے خدا ہم میں سے بعض نے بعض کا استحصال کیا ہے, وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا, یہاں تک کہ وہ مدت جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرما رکھی تھی وہ پوری ہوئی. قال النار مثواکم خالدین فیہا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے, تم اس میں لمبے عرصے تک رہو گے, الا ما شاء اللہ, سوائے اس کے کہ اللہ اس بلا کو ٹالنے کا فیصلہ فرما لے. ان ربک کا حکیم علیم, اللہ تعالیٰ بہت حکمتوں والا اور بہت جاننے والا ہے. اس ان آیات میں بظاہر دعا پیش نہیں کی گئی, مگر ایک ایسی حالت بیان کی گئی ہے جس کے نتیجے میں حالت اپنی حالت خدا کے حضور پیش کرنے والے رحم کی تمنا کرتے ہیں. یہ دعا جو عذاب کے سامنے حاضر ہونے کے بعد بعض لوگ کریں گے, نسبتاً زیادہ مطالعہ کی محتاج ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہاں جن سے کیا مراد ہے, ان سے کیا مراد ہے اور کیا بات پیش کی جا رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے, فرمایا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس, اے جنوں تم نے لوگوں میں سے عوام الناس میں سے اکثر سے ناجائز فائدے اٹھائے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر جن وہ مخلوق ہے جس کے متعلق عوام الناس میں مشہور ہے اور خاص طور پر ملا لوگ مشہور کرتے رہتے ہیں کہ یہ انسانوں سے ہٹ کر ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, اس کے متعلق کب ہم انسان کے سامنے یہ بات آئی ہے, کب انسانی تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ ان فرضی جنوں نے بھاری تعداد میں انسانوں سے فائدہ اٹھایا ہو اور ان کو اپنا غلام بنا لیا ہو. کوئی اتفاق سے کہیں کوئی ایسا مریض ملتا ہے جس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر جن چڑھ گیا اور اس نے اس کو قابو کر لیا, بس یہاں لازماً جن سے مراد کچھ اور ہے, اور وہی معنی ہے جو جماعت احمدیہ کی تفاسیر میں ہمیں ملتے ہیں, یعنی جن سے مراد بڑے لوگ ہیں, اور جب خدا جن اور انس کا ذکر فرماتا ہے ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر تو اس سے ہمیشہ مراد کیپیٹلسٹ اور پرولیٹریٹ یعنی عوام الناس اور بورژوا لوگ ہیں ایک دوسرے کے مقابل پر, یعنی کیپیٹلسٹ کے مقابل پر بورژوا کے مطابق مقابل پر پرولیٹریٹ جو بڑی بڑی استحصالی طاقتیں ہیں مثلا مغربی طاقتیں کیپیٹلسٹ, ان کے مقابل پر اشتراکی طاقتیں, اور بڑے آدمیوں کے مقابل پر چھوٹے غریب بے کس عوام, یہ مقابلہ ہمیشہ کیا جاتا ہے جن اور انس کے ذریعے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لفظ استحصال کا ذکر یہاں خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ہمیشہ اشتراکیت کی طرف سے یہی آواز اٹھائی گئی ہے کہ مغربی کیپٹلسٹ طاقتیں استحصالی طاقتیں ہیں, اور سائنٹیفک سوشلزم کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ بعض لوگ بعض غرباء کا استحصال کرتے ہیں, اور اس کے رد عمل کے طور پر ایک اشتراکی نظام وجود میں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ہم بڑے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے قد استکثر تم من الان سے, تم نے عوامی طاقتوں کو زیر کر لیا ہے اور ان سے بہت سے استفادے کیے ہیں, ایسے استفادے جو استحصال کہلاتے ہیں جو جائز نہیں ہیں. یہ ایک دور تو وہ تھا جو جنگ عظیم سے پہلے کا دور تھا جبکہ اشتراکی نظام مقابل پر ابھرا نہیں تھا, اور اس وقت ایک ہی کیپٹلسٹ نظام تھا جو ساری دنیا کو زیر کیے ہوئے تھا. ایک اب وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اس میں پھر کیپٹلسٹک نظام اکیلا رہ گیا ہے, اور اکثر عوامی نظام کو اس نے زیر منقار کر لیا ہے, اپنی لگام کے نیچے لے لیا ہے. وقال اولیاؤہ من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض, یہ ذکر چل رہا ہے قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کو سزا دی جائے گی. یہ پس منظر ہے اس آیت کا. اس وقت خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو عوام الناس ہیں وہ یہ عرض کریں گے کہ اے خدا, یہ لوگ غالب تھے اور طاقتور تھے, انہوں نے ہمارا استحصال کیا اور اس استحصال کے نتیجے میں ہم سے بدیاں سرزد ہوئیں, ہم ان کے پیچھے چل پڑے اور اس معاملے میں ہم مجبور تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ, کہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کے نتیجے میں انسان خدا کو چھوڑ دے اور راہ راستے ہٹ جائے. اس لیے اگر دنیا میں تمہارا انہوں نے استحصال کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا غلط ہے کہ تم گناہوں پر مجبور ہو گئے اور صراط مستقیم چھوڑنے پر مجبور ہو گئے, اس لیے یہ عذر قبول نہیں ہوگا. یہ دعا ہمیں تنبیہ, یعنی ان کی گمراہوں کی یہ دعا ہمارے لیے ایک عبرت ہے. بہت سے ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ بڑے لوگوں کے تابع ہیں, ان کے ہاتھوں مجبور ہیں, اس لیے ہم اپنی گناہوں کی پاداش نہیں دیکھیں گے, ہم اپنے گناہوں کی سزا نہیں پائیں گے کہ ہم تو مجبور تھے. اللہ تعالیٰ اس عذر کو رد فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ہر انسان اپنا خود ذمہ دار ہے. اگر کسی بڑے آدمی کے پیچھے لگ کر تم بدی کرو گے تو یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم بڑے آدمی کے اثر کے نیچے مجبور تھے. ایک دعا سورہ آراف کی 12-19 ہے, یعنی دعا تو آیت 15-16-17 میں اور 18 میں درج ہے, لیکن آیات جو درج ہیں یہاں یہ 12-19 ہیں. دعا یہ ہے قال انذرنی الى یوم یبعثون, یہ شیطان کی دعا ہے. اب اندازہ کریں کہ دعاؤں کا مضمون کتنا پھیلا ہوا ہے. نعمتوں کی دعائیں کرنے والوں میں سر فہرست حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, پھر فرشتے ہیں, پھر خدا کے دیگر انبیاء اور نیک لوگ ہر قسم کے, اور مغضوب اور ضالین کی دعائیں کرنے والوں میں سر فہرست شیطان ہے, اس کی دعا بھی محفوظ فرما لی گئی اور بتایا گیا کہ تمہیں کس شیطان سے واسطہ ہے, کون سی دعا تمہیں نہیں مانگنی چاہیے اور جس قسم کے شر سے تمہیں واسطہ پڑے گا اس کی کیفیت کیا ہے, وہ اپنے لیے خدا سے کیا مانگ بیٹھا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک مدت کے لیے اس کی یہ دعا قبول بھی فرما چکا ہے. اس لیے ہمیں بہت ہی کھلے لفظوں میں متنبہ فرما دیا گیا ہے. فرمایا شیطان نے کہا انذرنی الى یوم یبعثون, اے خدا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھا کر تیرے حضور حاضر کیے جائیں گے. قال انک من المنظرین, فرمایا ہاں تجھے مہلت دی جاتی ہے. تو بعض دفعہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے, اور یہ کہنا کہ ہم نے فلاں دعا مانگی اور قبول ہوگی صرف یہی کافی نہیں ہے. اگر بد دعا قبول ہو تو بہت بڑی لعنت ہے, اگر نیک دعائیں قبول ہوں تو پھر قربت کا نشان ہے, نہ کہ بد دعاؤں کا قبول ہو جانا. اور بد دعاؤں کے قبول ہونے کی بھی بعض حکمتیں ہیں. بہرحال خدا نے وہیں فرما دیا کہ ہاں تجھے چھٹی ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم, اس نے کہا اچھا اگر مجھے اجازت ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا, چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے اور ساتھ ہی اجازت دے دی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں, اس لیے قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم, میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, اور ہر وہ شخص جو صراط مستقیم سے گزر رہا ہوگا اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا. تو دیکھیں جب ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو یہ کافی نہیں ہے, تبھی اس کے بعد یہ تشریح آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. راستہ تو سیدھا ہے مگر اس سیدھے راستے پر بھٹکانے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وسوسے پیدا کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, طرح طرح کے عذر تراش کر یہ سمجھانے والے بھی بیٹھے ہیں کہ یہ کر لو تو کوئی حرج نہیں, وہ کر لو تو کوئی حرج نہیں, اتنی سی بات سے کیا ہوتا ہے. تو صراط مستقیم پر جگہ جگہ اسی طرح یہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح بعض دفعہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بیٹھے فقیر ملتے ہیں رستے میں بیٹھے ہوئے, اور طرح طرح کے بہانے بنا کر یہ انسان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ راز ہم پر کھول دیا ہے, اگر یہ چھپا رہتا تو ہمارا دھوکہ کھانا شاید کوئی عذر رکھتا, لیکن یہ سب کچھ بیان ہونے کے بعد ہمارا پھر آنکھیں کھول کر دھوکہ کھانا یہ ہمارے گناہوں کی شدت کو بڑھا دیتا ہے. کہتا ہے پھر میں کیا کروں گا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, میں پھر ان کے آگے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا, یعنی پیچھا ہی نہیں چھوڑوں گا, صرف رستے پر بیٹھا نہیں رہوں گا بلکہ ساتھ ساتھ بھاگوں گا. اور میں نے دیکھا ہے بچپن میں ایسے فقیر بڑا تنگ کیا کرتے تھے, جن کو اگر کچھ نہ دو تو آگے بھی ہوتے تھے پیچھے بھی ہوتے تھے, رستے روکتے تھے, پیچھے سے دامن پکڑتے تھے اور لوگوں کا پیچھا چھوڑتے نہیں تھے جب تک ان کو کچھ مل نہ جائے. تو خدا نے شیطان کا بھی ویسا ہی نقشہ کھینچا ہے کہ صراط مستقیم پر بیٹھا نہیں رہے گا, ساتھ ساتھ دوڑے گا, اور کبھی سامنے سے آ کے کوئی بات کرے گا, کبھی پیچھے سے آ کے کان میں کچھ پھونکے گا اور مجبور کرے گا کہ تم اس کی بات مان کر صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ اور ٹھوکر کھا جاؤ. وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, پھر کبھی وہ دائیں طرف سے بھی آئے گا اور کبھی بائیں طرف سے بھی آئے گا. دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ دین پر حملے کرے گا کھلے کھلے, اور بائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی لالچیں دے گا, کیونکہ بائیں طرف دنیا کا نشان ہے اور دائیں طرف دین کا نشان ہے, غرض کہ ہر طرح سے وہ مصیبت مشکلوں میں مبتلا کر دے گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, یعنی شیطان یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں یوں بھی کروں گا یوں بھی کروں گا اور پیچھا نہیں چھوڑوں گا, یہاں تک کہ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. خدا نے فرمایا کہ اے شیطان تو میرے دربار سے باہر نکل جا, تیری ہمیشہ مذمت کی جائے گی اور تو درگاہ سے راندہ ہوا ہے, بس جو بھی تیری پیروی کرے گا اس کا بھی ویسے ہی حال ہوگا, اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. یہاں ایک بہت ہی پتے کی بات شیطان نے بیان کر دی جس سے مومن کو فائدہ اٹھانا چاہیے. جس طرح لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو نے حکمت کی باتیں کس سے سیکھیں, اس نے جواب دیا کہ بے وقوفوں سے, تو بعض دفعہ شیطان سے بھی کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے مومن فائدہ اٹھا لیتا ہے. اول تو اس کا سارا بیان خدا نے ریکارڈ کر دیا اور ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ باتیں ہیں جن کے متعلق میں اس کو اجازت دے بیٹھا ہوں. دوسرا بات یہ ہے اس نے آخری نتیجہ یہ نکالا ہے لا تجدہم اکثرہم شاکرین, کہ اے خدا تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں دیکھے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزار انسان ٹھوکر نہیں کھا سکتا. کوئی ایسا شخص جو احسان مند ہو اور اس کے اندر احسان مندی کا جذبہ پایا جاتا ہو اور اس کے دل میں کسی محسن کے احسانات کا احساس رہے, وہ شخص اس طرح حد سے نہیں گزر سکتا کہ محسن کے خلاف کوئی کارروائی کرے. بعض انسان ایسے ہیں جو احسان نافراموش ہوتے ہیں, ان سے آپ ساری عمر احسان کا سلوک کریں, ذرا سا منہ موڑیں تو وہ اس کے نتیجے میں آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں, بعض آپ کو گزند پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. एक फारसी का शेर इस मज़मून का बहुत ही अच्छा है, उसमें बताया गया है कि देखो एक बाज इंसान ऐसे हैं, बाज कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि तुम उसको एक दफ़ा रोटी का टुकड़ा डाल दो, फिर उसको 100 दफ़ा मारो, लेकिन वो तुम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन बाज इंसान ऐसे बदनसीब हैं कि उनको 100 दफ़ा रोटी डालो, एक दफ़ा उनसे मुंह मोड़ लो तो वो तुम पे भौंकने लगते हैं और तुम्हारे खिलाफ़ हो जाते हैं और तुमसे बदले उतारने की कोशिश करते हैं। तो शैतान ने बहुत पते की बात कही है, तभी खुदा ने इसको महफूज कर लिया और हमें शैतान से बचने की राह सिखा दी। वो शख्स जो एहसानात के नतीजे में ज़ेरे बार हो जाता है, उसके लिए मुमकिन ही नहीं होता कि अपने मोहसिन के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। बस वो इंसान जो चारों तरफ से आगे और पीछे दाएं और बाएं से अल्लाह ताला के एहसानात से घिरा हुआ है, उसके ऊपर भी एहसानात हैं, उसके नीचे भी एहसानात हैं। अल्लाह ताला ये तवज्जो दिला रहा है कि शैतान ऐसे शख्स पर हमला नहीं कर सकता जो उन एहसानात को हमेशा पेश नज़र रखने वाला है, क्योंकि शैतान कहता है मैं दाईं तरफ से भी हमला आवर हूँगा, दाईं तरफ से भी अल्लाह ताला के एहसानात का एहसास उसका दिफा कर रहा होगा। वो कहता है मैं सामने से आऊँगा, सामने से भी अल्लाह ताला के एहसानात का एहसास उसका दिफा कर रहा होगा। इसी तरह आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अल्लाह ताला के एहसानात इंसान को घेरे हुए हैं, और एक एहसान मंद होने वाला दिल कभी भी इसके नतीजे में शैतान के हमले का निशाना नहीं बन सकता। तो शैतान ने पते की बात ये कही कि मैं नाशुकरों पर हमले करूँगा और जितने नाशुकरे हैं वो मेरे ग़ुलाम बन जाएंगे। और ये बात दुरुस्त है, गुनाह का आगाज़ नाशुकरी से होता है और इसका अंजाम वही है जिसका कुरान करीम में बयान फरमाया गया कि फिर तुम सब से मैं जहन्नम को भर दूँगा। एक दूसरी जगह इस मज़मून को इस तरह बयान फरमाया है कि जो मेरे अब्द हैं उन पर तो गालिब नहीं आ सकेगा, जो चाहे कर ले। और अब्द से मुराद वही है कि जो एहसान मंद लोग हैं, जो खुदा ताला के एहसानात को याद रख के उसके ग़ुलाम हो जाते हैं। एक और दुआ है सूरह आराफ में, 38-40 आयात हैं ये, इनमें दुआ वाला हिस्सा ये है, قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس من النار في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف वलाक ला तालमून। फरमाया कि जब एक उम्मत, एक कौम, बाज़गिरोह जब नए दाखिल होंगे जहन्नम में, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कालत खुलू फी उममिन कद खलत मिन कब्लिकुम, कि ऐ लोगो तुम अपने ही जैसी एक और उम्मत के मुकाम में दाखिल हो जाओ, तुमसे पहले भी कुछ ऐसे लोग गुजरे थे जो तुम्हारे जैसे अमाल किया करते थे, उनका जो ठिकाना है वही तुम्हारा ठिकाना है। यानी खुदा दुनिया में मुख्तलिफ ज़मानों में आने वाले इंसानों से नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, जिन अमाल के नतीजे में पुराने ज़मानों में बाज़ लोग किसी ख़ास अंजाम को पहुँचे, वैसे अमाल करने वाले खा जब भी आएंगे बिलाखिर उनका भी वही मकाम होगा। फरमाया इज़्ज़त कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, और इस हाल में वो लोग दाखिल हुआ करेंगे कि जब भी कोई लोग दाखिल होंगे तो अपने जैसों पर लानत भेजेंगे। जिस तरह मोमिन जब जन्नत में दाखिल होंगे तो सलाम कहा करेंगे, उसी तरह जहन्नम में जाने वाले अपने साथियों पर लानत भेजेंगे। हत्ता इज़्ज़दारकू फीहा जमीया, यहाँ तक कि जब सब वो इकट्ठे हो जाएंगे, कालत उख़राहुम लिउलाहुम, اس وقت بعد میں آنے والے اپنے پہلے آنے والوں کے متعلق اپنے رب سے یہ عرض کریں گے کہ اے خدا یہ وہ شیطان لوگ ہیں جن کے پیچھے چل کر ہم نے اپنا دین بھی گوایا اپنی دنیا بھی گوائی, یہ وہ بدبخت ہیں جن کو ہم نے اپنا امام بنا لیا تھا, بس ان کو دوہرا عذاب دے. اور یہ بھی ایک خاص گناہگار کی فطرت کا اظہار ہے. ایک مومن تو یہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا بخش دے, معاف کر دے, اور جو شیطان صفت لوگ ہیں ان کو مزہ اور ہی طرح آتا ہے, ان کو اگر اپنی بخشش میں مزہ نہیں تو دوسرے کے زیادہ عذاب میں مزہ ہے. اپنی دنیا کی زندگیوں میں بھی ان کا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کسی کی دکھ کو دیکھ کر ان کو سکون ملتا تھا, تو جہنم میں جا کر بھی ان کا مزاج نہیں بدلے گا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اے خدا ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا اس لیے ہمیں معاف کر, ہم سے رحم کا سلوک فرما. وہ کہیں گے اچھا پھر ان کے دوہرے عذاب کا مزہ ہمیں چکھا. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائے گا لِكُلِّ ضَيْفٌ, دیکھو دونوں کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے, وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ, لیکن تم اس بات کو سمجھتے نہیں. دونوں کے لیے دوہرا عذاب کیوں ہے؟ ایک دوسرے کے لیے گمراہی کا موجب بنا اور ایک نے گمراہی اختیار کی. سوال یہ ہے کہ اس کا یہ جواب کیوں دیا گیا کہ دونوں کے لیے دوہرا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی کی پیروی کرتے ہوئے ایک برا نمونہ پیش کرتا ہے وہ محض کسی برے نمونے کے پیچھے چلنے والا نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے خود بھی وہ ٹھوکر کا سامان بن جاتا ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان کی پیروی کی اس لیے ان کو دوہرا عذاب دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم تو پیروی کر کے اب میرے حضور حاضر ہو گئے لیکن تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنے بدنمونے پیچھے چھوڑے ہیں اور کتنی آنے والی نسلوں کے گمراہی کے سامان پیدا کیے ہیں. اس لیے جس دلیل سے تم کہتے ہو کہ ان کو دوہرے عذاب میں مبتلا فرما, وہی دلیل تمہارے دوہرے عذاب کا بھی مطالبہ کرتی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں, اور خدا تعالیٰ جب گمراہوں اور مغضوبوں سے باتیں کرتا ہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو ٹوک جواب دے دیا, کوئی دلیل نہیں, لیکن جب آپ گہری نظر سے دیکھیں تو خدا کے دو ٹوک جواب میں گہری حکمت کار فرما ہوتی ہے اور بہت ہی پرشوکت اور پرحکمت کلام ہے. چنانچہ یہ بات سن کر پھر خدا فرماتا ہے وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون, کہ دیکھ لیا تم نے تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں دی گئی, تم سے کوئی غیر معمولی سلوک نہیں کیا جائے گا, اب آؤ مل کر ہم اس عذاب کو چکھیں جو ہم نے بھی کمایا تھا اور جو تم نے بھی کمایا ہے. سورہ الانفال آیت 31 تا 34 میں سے ایک آیت میں یہ دعا ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مِنْ عِنْدِكَ عِنْدِنَا نہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, کہ بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں سے, کیونکہ ان کا ذکر ہو رہا ہے, جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ اگر واقعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور تو نے ان کو حق عطا کیا ہے, یہ حق تیری طرف سے ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, تو ہم پر پھر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما, اویتنا بے عذاب علیم, یا ہمیں بہت ہی دردناک عذاب دے. یہ دعا کفار مکہ کی دعا ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل نے یہ دعا کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جس بندے کا میں انکار کر بیٹھا ہوں مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ جھوٹا ہے کہ میں بڑی دلیری کے ساتھ تجھے مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے خدا अगर तूने इसको सच अता किया है तो फिर आसमान से बेशक मुझ पर पत्थरों की बारिश नाजिल फरमा और जो भी दर्दनाक अजाब हो सकता है हमें पहुँचे। एक दफ़ा एक बदवी ने एक बनु उबास के खलीफा को ये ताना दिया कि तुम लोग जो कुरैश मक्का बनकर अपनी फजीलतों के किस्से सुनाते रहते हो, खुदा ने हम पर तुम्हारा हाल खोल दिया है, तुम बड़े ही बेवकूफ़ लोग हो और कुरान करीम ने तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हमेशा के लिए गवाही दे दी है। उसने ताजुब से पूछा कि कौन सी गवाही है? उसने कहा तुम में से सबसे बड़ा साहिब हिकमत अबुल हकम ही था जिसको खुदा ने बाद में अबू जहल करार दिया, और अबुल हकम का हाल ये था कि खुदा से उसने ये दुआ की कि ए खुदा, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को तूने हक अता फरमाया है तो फिर हम पर पत्थरों की बारिश फरमा। तो बड़ा पागल आदमी था, उसको ये कहना चाहिए था कि ए खुदा, अगर हक है तो हमें तौफीक अता फरमा, हम इस हक को कबूल कर लें। ये कहना चाहिए था कि अगर ये झूठा है तो हम पर पत्थरों की अगर झूठा है तो हमें तौफीक दे कि हम उसको ना माने, लेकिन अगर हक है तो फिर हम पर रहमत नाजिल फरमा और हमें तौफीक अता फरमा। ये दुआ मांग बैठा कि अगर हक है तो हम पर पत्थरों की बारिश नाजिल फरमा। लेकिन ये जो अबू जहल की फितरत है ये हर ज़माने में दोहराई जाती है। बाज लोग हमने देखे हैं ये कहते हैं कि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के मुतलिक खुदा उतर के आसमान से हमें कहे कि ये सच्चा है तब भी हम नहीं मानेंगे। तो ये जो फितरत है बगावत की, ये शैतानी फितरत है, और खुदा आसमान से ख़ुद उतर के कहे कि ये सच्चा है तो हम नहीं मानेंगे, ये कोई फर्जी बात नहीं है। बल्कि इससे पहले जो शैतान का मुकालमा गुजर चुका है उसमें ये बात खुलकर साबित हो चुकी है। शैतान जानता था कि खुदा हक है और शैतान जानता था कि खुदा ने आदम को हक करार दिया है, और इसके बावजूद वो देखो कैसी बड़बड़ के बातें करता है और कहता है खुदा मैं फिर भी नहीं मानूंगा और तू मुझे मोहलत दे ताकि क़यामत तक मैं इन लोगों के रस्ते पर बैठूँ। इस दुआ से ये मामला भी समझ आ गया कि शैतान किन लोगों के भेस में इन रस्तों पर बैठा करता है। हर नबी के दौर में, जैसे आदम के दौर में एक शैतान ने खुदा से ये मुकालमा किया, अमलन ऐसे इबलीस पैदा होते रहते हैं जो बैने यही बात कहते हैं कि ऐ खुदा तूने हमें बता दिया तब भी हम नहीं मानेंगे। और आदम की कहानी हर दौर में दोहराई जाती है। बस इन मग़ज़ूब की दुआओं से और जो मुकालमा इन्होंने खुदा से किया हमारे लिए हमेशा के लिए बड़ी गहरी नसीहतें हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे इस्तफादे की तौफीक बख्शे। सूरह यूनुस आयत 22 था 24 की एक दुआ है जो मग़ज़ूब अलैहिम की तरफ मंसूब है। मग़ज़ूब अलैहिम का मज़मून तो है लेकिन ये ज़रा मज़मून में छुपा हुआ मज़मून है, लिपटा हुआ। फरमाता है हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही खुदा है जो तुम्हें खुश्कियों और समंदरों में सफ़रों पर ले जाता है और सफ़र की सहूलतें तुम्हें अता फरमाता है। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्के, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो, व जरैना बहम बेरीहन तय्यबतिन, और वो कश्तियाँ ठंडी खुशगवार हवाओं के साथ उनको लेकर सफ़र पर रवाना होती हैं, व फरेहु बिहा, और वो उससे बहुत खुश हो जाते हैं, जात हारीहुन आसिफुन, तो अचानक क्या देखते हैं कि हवा में तेज़ी आ जाती है और तुनक हवाएं चलने लगती हैं, व जाहुमुल मौज मिन कुल्ल मकानिन, और हर तरफ से मौज दर मौज तूफ़ान उठ खड़े होते हैं, हर तरफ से मौजें उनको घेर लेती हैं, वज़न्नू अन्नहुम ओही तबहिम, और वो समझ लेते हैं कि अब हम इन मौजों के घेरे में आ चुके हैं, दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो उस वक्त पूरे इखलास के साथ अपने दीन को सच्चा करार देते हुए खुदा से ये अर्ज़ करते हैं, लइन अनजैतना मिन हाज़िही लनकूनन मिन शाकिरीन, ऐ खुदा अगर इस बार इस मुसीबत से तू हमें निजात बख्श दे तो हम यकीनन तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएंगे। फलम्मा अनजाहुम اِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات بخش دیتا ہے تو وہ دنیا میں اسی طرح بغاوت کرتے پھرتے ہیں ناحق جس طرح پہلے کیا کرتے تھے، اور خدا کے معصوم بندوں کو ستاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، کہ اے لوگو سن لو کہ تمہاری بغاوت بالآخر تمہارے ہی خلاف ہوگی، متاع الحیات الدنیا فمتاع الحیات الدنیا، اور یہ جو نفع کی باتیں کرتے ہو یہ تو عارضی دنیا کا نفع ہے، بالآخر تم ہماری طرف لوٹ کر لائے لے جان آنے والے ہو، اور تب خدا تمہیں بتائے گا، تب ہم فننبئکم تب ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے اعمال کی کیا حقیقت تھی۔ اس میں اس دعا میں مغضوب علیہم کی دعا میں نے اس لیے کہا ہے کہ بالآخر یہ لوگ اپنے وعدوں سے ٹل جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، مگر مصیبت کے وقت کی یہ دعا بذات خود مغضوب علیہم کی دعا نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ لپٹی ہوئی سی دعا ہے۔ ہر وہ شخص جو نیک ہو یا بد ہو جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اسی قسم کی دعائیں کیا کرتا ہے، لیکن بعض ان میں ایسے ہیں جو مغضوب بھی ہیں، جو جھوٹے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، خدا سے وعدے کرتے ہیں اور پھر ان وعدوں سے ہٹ جاتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی بھی دعا قبول کر لیا کرتے ہیں۔ بس یہاں یہ مضمون سمجھانے کی خاطر میں یہ دعا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایسی دعا جو مصیبت کے وقت کی جائے، بعض دفعہ وہ اس شدت کے ساتھ دل سے اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گواہی دیتا ہے کہ مخلص دین کے خلوص کے ساتھ وہ دعا کی گئی تھی، واقعتاً دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے، اور چونکہ وہ کیفیت ایسی ہے جس کو خدا تعالیٰ رد نہیں فرمایا کرتا، اس لیے اس علم کے باوجود کہ یہ کیفیت بدل جائے گی، اس وقتی کیفیت پر احسان فرماتے ہوئے اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بس بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بد بھی ہیں تب بھی ہماری دعائیں تو قبول ہو ہی جاتی ہیں، ان کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے فرمانے والا ہے کہ جب ایک انسان ایک اضطرار کی حالت میں دعا کرتا ہے اور وقتی طور پر مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو رد نہیں کر سکتی۔ یہ مضمون آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا، بعض لوگ بار بار شرارت کرتے ہیں لیکن جب پکڑے جائیں تو واقعی ایسی عاجزی کی کیفیت اختیار کر لیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جواری ہو جاتے ہیں، وہ تھر تھر کانپتے ہیں، پاؤں کو جھک جھک کے ہاتھ لگاتے ہیں کہ خدا کے لیے اس دفعہ معاف کر دو، آئندہ ہم نہیں ایسا کریں گے۔ اگر پتہ بھی ہو آپ کو کہ آئندہ پھر بھی کریں گے، وہ عاجزی اور انکساری کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ایک شریف انسان اس کو رد نہیں کر سکتا۔ بس اگر ایک عام انسان بھی اس الحا سے متاثر ہو جاتا ہے، اس عاجزی سے متاثر ہو جاتا ہے، تو خدا تو بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو علم نہیں، خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ پھر یہی حرکتیں کریں گے، لیکن ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ آخر ہمارے پاس آنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھاگ کے تو کہیں جائیں گے نہیں، کیونکہ انجام بالآخر میرے پاس ہونا ہے، اس لیے مجھے اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، چاہے میں 10 دفعہ معاف کروں، 1000 دفعہ معاف کروں، چونکہ مجھ تک پہنچنے والے ہیں، اس لیے آخری فیصلہ میں قیامت کے دن کروں گا جب سب کے اعمال میرے حضور پیش کیے جائیں گے۔ چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ایک دعا کے بعد میں آج کا خطبہ ختم کر دوں گا، ایک دعا کے ذکر کے بعد۔ فرماتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتباہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین آل آنا وقد اسیت من اسیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرماتا ہے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا اور فرعون نے ان اپنے لشکروں کے سماعت اس کی پیروی کی اور بغاوت کی باتیں کرتے ہوئے اور دشمنی کے ارادے لے کر ان کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ جب اس کو اس کے غرق ہونے کا وقت آ پہنچا، اس وقت اس نے یہ دعا کی، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بنو اسرائیل جس خدا پر ایمان لائے ہیں اس خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوتا ہوں. تب خدا نے فرمایا، الآن، کیا اب جب کہ تیرے غرق ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، وَقَدْ أَسَيْتَ، اور تو اس سے پہلے ساری عمر نافرمانی میں گزار چکا ہے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو ہمیشہ فساد کرنے والوں میں سے رہا. اس دعا کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے اس دعا کو بھی مشروط رنگ میں قبول کر لیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس وقت آخری لمحے میں اس کو دعا کا کوئی حق نہیں تھا. اس کی ساری عمر بدیوں میں گزری، ساری عمر بغاوت میں کٹی، اب جب کہ موت سر پر آ کھڑی ہوئی بلکہ ڈوب رہا ہے، ان لمحوں میں وہ جو دعا کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن اس کے باوجود بعض دفعہ اس دعا میں ایک شدت ایسی اضطرار کی پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، لیکن کسی حکمت کے تابع. فرمایا، ہم نے اس کو یہ جواب دیا، آل آن، کیا اب اس وقت؟ پھر فرماتا ہے، فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ، چلیں ہم تیرے بدن کو نجات بخش دیں گے، کیونکہ روح کے خوف سے تو نے توبہ نہیں کی تھی، بدن کا خوف درپیش ہے تو توبہ کر رہا ہے، اس لیے اس آخری توبہ میں روح کو تو نہیں بچاؤں گا لیکن تیرے بدن کو ضرور بچا لوں گا. کس لیے؟ اس لیے لے تکونا لمن خلفہ کا آیا، تاکہ تو اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور دنیا میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو ہمارے نشانات سے غافل ہیں. اس آیت سے مختلف مفسرین نے مختلف نتائج نکالے ہیں. ادرکہ الغرق کے مضمون میں وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا نے جب وہ غرق ہو رہا تھا اس وقت کی یہ دعا تھی، اس لیے خدا نے صرف بدن کو بچایا، یعنی لاش کو بچایا، اور فرعون کو نہیں بچایا. وہ سمجھتے ہیں روح کے مقابل پر لاش سے مراد یہ ہے کہ وہ زندہ نہ رکھا گیا، اور اس کی دعا یہ اس رنگ میں قبول ہوئی کہ اس کا بدن بعد میں باقی رہے گا. میرے دل میں ہمیشہ اس بارے میں تردد رہا ہے اس تفسیر میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون مصر کی لاشیں تو ویسے ہی محفوظ کی جاتی تھیں، اس لیے خدا نے کیا دعا سنی اس کی؟ وہ تو دستور تھا اہل مصر کا، اپنے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ کر جب وہ پانی اترا ہوگا تو انہوں نے ضرور اس کی ممی بنا لی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے، اس سے مراد اس کی زندگی سمیت بدن ہے، اور یہ نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ روح نہیں بچے گی، یعنی جب وہ قیامت کے دن پیش ہوگا تو اس وقت گناہ گاروں اور مجرموں کے طور پر ہی پیش ہوگا. لیکن چونکہ اس نے عارضی زندگی کی خاطر دعا مانگی ہے اور روحانی زندگی کی خاطر نہیں مانگی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے ہم عارضی زندگی عطا کر دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 50 سال ٹھہرو 100 سال ٹھہرو، لیکن بالآخر اس کے نتیجے میں تجھے معاف نہیں کریں گے، کیونکہ جو گناہ تو سرزد ہو چکے ہیں آخری دم تک ان سے تو نے توبہ نہ کی تھی. اس مضمون کی روشنی میں میرے ذہن پر ہمیشہ یہی اثر رہا کہ فرعون کے متعلق جستجو کروں کہ واقعتاً اس سے کیا ہوا. چنانچہ کچھ عرصہ پہلے انگلستان میں ایک انسائیکلوپیڈیا ایسا میرے ہاتھ آیا جس میں تفصیل سے اس فرعون کا ذکر تھا، یعنی رامسس دی سیکنڈ، اور مجھے یہ معلوم کر کے بڑا تعجب ہوا کہ وہ اس واقعہ کے بعد 50-60 سال تک زندہ رہا ہے، بہت چھوٹی عمر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس نے وہ 90 سال کی عمر اس نے پائی. और बहुत छोटी उम्र में उसका बाप फौत हो गया, जिसके ज़माने में अक्सर हज़रत मूसा की ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा उसके बाप के ज़माने में कटा है, जो और मिजाज का था। उसकी मौत के बाद ये नौजवान था जब ये बादशाह बना है, और चूंकि ये हज़रत मूसा से पहले से ही हसद करता था और जानता था कि ये बनी इसराइल का एक लड़का हमारे दरबार में हमारे बादशाह के घर में पलता है पल रहा है, उसकी वजह से उसके दिल में हसद था, तो ज़ाती इंतकाम की खातिर भी इसने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की। जब ये वाक़या हुआ होगा, जिस वक्त भी हुआ है, उस वक्त हज़रत मूसा अपनी बड़ी उम्र को पहुँच चुके थे और ये शख्स अभी बिल्कुल नौजवान था। अगर ये उस वक्त गर्क हो जाता, वाक़ियतन डूब कर मर चुका होता, तो इसकी जो लाश मम्मी की हुई मिलती वो नौजवानी की लाश होनी चाहिए थी। इसकी जो लाश दरियाफ्त हुई है वो एक 90 साल इंसान की लाश है, जिससे पता चलता है कि लाजमन अल्लाह ताला ने इसको जब बदन की निजात का वादा फरमाया तो मुराद था दुनियावी ज़िंदगी की निजात का वादा है, खाली बदन को रखने का तो कोई मतलब नहीं है। और फरमाया कि इसलिए होगा कि उसके बाद तू जब भी मरेगा तेरी लाश हमेशा के लिए इबरत के निशान के तौर पर महफूज रहेगी, और फिर हम दुनिया को बताएंगे कि ये वो जालिम इंसान था जिसने खुदा से टक्कर ली थी। एक और वजह भी इसको लाश को बचाने की ये नज़र आती है कि अगर ये डूब जाता तो मुमकिन है पानी उतरने के बाद उसकी लाश ढूंढने की कोशिश की जाती, लेकिन इसका बहुत कम इम्कान था, क्योंकि समंदर में डेल्टा के पास ऐसी मछलियां होती हैं जो लाशों को खा जाती हैं बड़ी जल्दी, और फिर लहरें भी बहा के कहीं से कहीं ले जाती हैं। मालूम होता है जब फिरौन डूबने लगा है, जब उसने दुआ की है, तो उसके हवाली मवाली उसके साथी ज़ोर मारते रहे हैं कि किसी तरह उसको बचा लें, और बिलाखिर उसको दुनिया की ज़िंदगी की निजात मिल गई थी। दुआ के मज़मून के लिहाज से आखिरी नतीजा ये निकालना चाहिए कि आखिरी सांस की दुआएं कबूल नहीं हुआ करती, इसलिए तौबा के लिए वो वक्त हुआ करता है जब तौबा के बाद भी एक ज़िंदगी गुजरनी हो। अगर तौबा ऐसे वक्त में हो जबकि इंसान अपने आखिरी वक्त को पहुंच चुका हो तो ऐसी तौबा कबूल नहीं हुआ करती, इसलिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें मग़ज़ूब अलैहिम की तरह उस वक्त तौबा की तौफीक न बख्शे जबकि तौबा के दरवाज़े बंद हो चुके हों, बल्कि ज़िंदगी में तौबा की तौफीक बख्शे, और तौबा की दुआ करते वक्त इन सब बदनसीबों के अंजाम को पेश नज़र रखते हुए हमेशा ये दुआ किया करें कि ऐ खुदा, हम इस वक्त मुखलिस हैं लेकिन तूने हमें बताया है कि बाज़ मग़ज़ूब अलैहिम भी तो मुखलिस थे, तूने हमें बताया है कि बाज़ गुमराह भी तो दुआ करते वक्त मुखलिस थे, इसलिए हम नहीं जानते कि हमारा क्या अंजाम होगा, इसलिए हम तेरे हजूर झुकते हुए आजाना ये अर्ज़ करते हैं कि हमारे इस इखलास को आरजी न बना देना, उन बदनसीबों में हमें शामिल न करना जिनके वक्ती इखलास के पेश नज़र तूने उनकी इल्तिजाओं को कबूल फरमा लिया लेकिन जब मोहलत दी तो वो दोबारा वैसे ही कामों में पड़ गए, इसलिए हमें ऐसी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा जो तेरे हजूर दायमी ठहरे, और जब भी हमसे दोबारा गलती सरजद हो हमें मुजरमों की तरह हमसे सरफ़ नज़र न करना बल्कि इस तरह सरफ़ नज़र फरमाना जिस तरह अपने बंदों पर रहम करते हुए कोई सरफ़ नज़र किया करता है। बस उम्मीद है कि हम जब इस मज़मून को ख़त्म करेंगे तो हमारी अनमता अलहम की दुआओं में एक नई जिला पैदा हो जाएगी, हमें मालूम हो चुका होगा कि इनाम याफ्ता लोगों की दुआएं क्या रंग रखती हैं और मग़ज़ूब अलहम की दुआएं क्या रखती हैं, ये दुआ कबूल होती है तो क्यों होती है, वो दुआ कबूल होती है तो क्यों होती है। अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, ऐसी सिरात मुस्तकीम जिस पर हर चंद के शैतान बैठा हुआ है मगर हम उसके शुक्रगुजार बंदों की तरह उस पर कदम मारें, और कभी भी शैतान हमारे शुक्र पर हमला ना कर सके क्योंकि वही हमारा दिफा है, अगर हम शुक्र से आरी हो गए तो फिर हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऐसी सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, جس پر انعام یافتہ بندے دعائیں کرتے ہوئے چلتے رہے اور بالآخر اپنی مراد کو پہنچے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.